میثاق، ندائے خلافت، خلافت فورم، اور اب تو زمانہ گواہ ہے. ملکی اور بین الاقوامی حالات پر تبصرہ جائزہ، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. تشریف لا رہے ہیں ایوب بیگ مرزا صاحب، مرکزی ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان. ایوب بیگ صاحب.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگرچہ حسب سابق میرے ذمہ آپ کے سامنے عالمی حالات اور پاکستان کے مسائل پر گفتگو کرنا لگایا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ جو عنوان باندھا گیا ہے وہ دلچسپ اور خوبصورت ہے، اور وہ ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. آپ حضرات شاید کرارے اور مسالہ دار افسانے سننے کی توقع کر رہے ہوں. ساتھیو، حقیقت یہ ہے کہ جب سے امت مسلمہ نے زمینی حقائق سے منہ موڑ کر افسانوں پر انحصار شروع کیا، وہی وقت تھا، یقیناً وہی وقت تھا جب ہمارے زوال کا آغاز ہوا. لیکن اتنی ذلت و خواری کے باوجود ہم بحثیت امت کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ابھی تک ہم پدرم سلطان بوت کے نشے میں زمینی حقیقت سے آنکھیں چرانے کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں. آئیے آج کی حقائق کو آنکھیں کھول کر دیکھنے اور کان کھول کر سننے کی کوشش کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آبا جرت مند، بہادر اور صاحب کردار تھے. انہوں نے جہاں عسکری قوت سے دشمنان اسلام کو غائل کیا، وہاں اعلی اخلاق اور کردار کی پختگی سے دشمنوں کے دل و دماغ کو مائل بھی کیا. لیکن یاد رکھیے، کسی قوم کی تاریخ متاثر تو کرتی ہے، لیکن عملی طور پر ہر قوم کو وقت کی کسوٹی پر پرکھ کر ہی اس سے معاملات کیے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس قدر شاندار کسی قوم کا ماضی ہوگا، حال میں اتنا ہی بڑا چیلنج اس کو درپیش ہوگا. وقت کی قوتیں اس قوم پر سخت نگاہیں رکھیں گی، اسے دبانے بلکہ مٹانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ اس کے ماضی کی وجہ سے اس کی جوہری قوت سے آشنا ہوں گی، اور کبھی یہ نہ چاہیں گی کہ وہ قوم ماضی کی طرف لوٹ پائے اور وہ پھر زیر ہو جائیں. عالمی حالات کے حوالے سے میں سب سے پہلے شام کا ذکر کروں گا، کیونکہ اس دنیا کے حوالے سے مذہبی لوگ ہی نہیں، اب سیکولر اور ملحد لوگ بھی سائنسی بنیادوں پر اس بات کے قائل ہوتے جا رہے ہیں اور کہ انہیں بھی دنیا کی بساط لپیٹ دینے کا وقت قریب آتا محسوس ہو رہا ہے. اس آخری دور میں شام کے کردار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، جن میں سے یہاں صرف دو کا ذکر کروں گا. صحیح بخاری کی ایک حدیث کے آخری الفاظ ہیں، پس جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا. ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے مکے میں برکت دے، اے اللہ ہمارے لیے برکت رکھ مدینے میں، اے اللہ ہمیں برکت دے شام میں، اور برکت دے ہمارے سا میں، اور برکت دے ہمارے مد میں. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور عراق میں؟ تو آپ نے توجہ دوسری طرف کر لی. ان صاحب نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی، وہ یہی کہتے رہے اور ہمارے عراق میں؟ تو آپ التفات نہ فرماتے. پھر آپ نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطان کا سینگ نمودار ہوگا. لہذا شام میں زمینی حقائق کچھ بھی ہوں اور دشمنان دین جتنا چاہیں مسلمانوں کا خون بہا لیں، اور ظاہری طور پر وہاں حالات مسلمانوں کے لیے کتنے ہی ناموافق ہو جائیں، آپ کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوگی انشاءاللہ. اس پر ہمارا ایمان سر کی آنکھوں سے نظر آنے والی ہر شے سے زیادہ ہے. لہذا شام کے حالات سے بالآخر امت مسلمہ کے لیے خیر برآمد ہوگی انشاءاللہ. محترم نسخہ, شام کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تفصیل میں جانے سے پہلے عرب دنیا کے بارے میں انتہائی مختصر الفاظ میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ 67 کی عرب اسرائیل جنگ سے پہلے عرب دنیا کا نعرہ تھا کہ اسرائیل ایک ناسور ہے جسے نیست و نابود کر دینا ان کا ہدف ہے. اس جنگ میں بدترین شکست کے بعد ان کی جد و جہد اسرائیل سے اپنے علاقے واپس لینے تک محدود ہوگی. اب اسی اسرائیل سے مطالبہ تھا کہ ہمارے علاقے واپس کرو. 74 کی جنگ میں مصریوں نے بڑی دلیری اور جرت سے لڑی, اور یہ حقیقت ہے کہ اگر امریکہ بیچ میں نہ کود آتا تو اسرائیل کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی تھی, لیکن امریکی امداد نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور عرب پھر شکست کھا گئے. اس شکست نے عربوں کے حوصلے پست کر دیے, ان کے اعصاب ٹوٹ گئے. ظاہری لحاظ سے مصر کے صدر انور سادات کا یہ کہنا غلط نہ تھا کہ ہم اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں امریکہ سے نہیں. لہذا سب سے پہلے اسرائیل کے حوالے سے مصر نے اپنا سر جھکایا اور اپنے سابقہ موقف پر ایریوں کے بل لوٹتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, اس سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے. شروع میں دوسرے عرب ممالک نے مصر کی مخالفت کی, اسے عرب لیگ سے نکال دیا گیا, لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ عرب ممالک کی اکثریت اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. صدام حسین کا عراق کچھ مزاحمت کر رہا تھا, اسے ملیا میٹ کر دیا گیا. البتہ شام بھی ابھی اسرائیل سے گولان کی پہاڑیاں خالی کرانے پر اصرار کر رہا ہے. گویا شام کی اسرائیل کی مخالفت کوئی مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ سیاسی اور قومی بنیادوں پر ہے. رفقہ گرامی, شام کی داستان خون چکاں اہل شام پر زندگی موت سے بدتر ہو چکی ہے. لاکھوں شامی مسلمان مارے جا چکے ہیں, لاکھوں یورپ کے مختلف ممالک میں دکے کھا رہے ہیں. شام کے ماضی قریب کی تاریخ یہ ہے کہ اہل شام 1970 کی دہائی سے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. جب اسد خاندان کا حافظ الاسد جو علوی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا شام پر مسلط ہو گیا, وہ انتہائی ظالم اور جابر انسان تھا, کسی قسم کے عوامی احتجاج کو بری طرح کچل دیتا تھا. سن 73 میں اس کے خلاف ایک تحریک چلی, اس نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے عوامی اجتماعات پر اپنی فضائیہ کے ذریعے بمباری کی اور لاشوں کے ڈھیر لگا کر تحریک کو کچل دیا. 80 میں حافظ الاسد نے حمص اور حلب میں اپنے شہریوں پر بمباری کی اور اپنے سیاسی مخالفین کو خون میں نہلا دیا. گویا وہ اپنے مخالفین پر آنسو گیس یا لاٹھی چارج نہیں کرتا تھا بلکہ فضائیہ استعمال کر کے بمباری سے انہیں کچل دیتا تھا. 2000 میں حافظ الاسد وفات پا گیا تو اس کا بیٹا بشار الاسد اس کی جگہ شام کا صدر بنا. اس نے بھی ظلم و ستم ڈھانے کی اپنے باپ کی پالیسی جاری رکھی. 18 دسمبر 2010 میں جب تیونس سے عرب سپرنگ کا آغاز ہوا اور یہ مصر اور لیبیا میں ڈکٹیٹروں کی حکومتیں تخت و تاراج کرتی ہوئی شام پہنچی, اس عرب سپرنگ کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اس کی پشت پر امریکہ ہے. شام میں بھی امریکہ نے چاہا کہ وہ بشار الاسد کا تختہ الٹ کر اپنا کوئی مہرہ تخت شام پر بٹھا دے, لیکن یہاں روس آرے آیا. روس نے سلامتی کونسل میں امریکہ کی وہ قرارداد ویٹو کر دی جس کے مطابق شام کے بعض علاقوں کو نو فلائی زون قرار دیا جانا تھا. گزشتہ چند سالوں میں عالمی سطح پر حالات کے زیر و زبر ہونے کی سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ پیوٹن کی قیادت میں روس ایک بار پھر ابھر کر سامنے آ گیا. اگرچہ مشرقی وسطی سے امریکہ کو نکالنا تو ظاہر ہے ابھی اس کی بس کی بات نہیں, لیکن وہ شام کی پشت پر زوردار انداز میں کھڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں ترتوس کی بندرگاہ اب مشرقی وسطی میں روس کا واحد بحری ٹھکانہ ہے. عرب بہار جو اب عرب خزام بن چکی ہے, وہ تیونس میں زین العابدین کو, مصر میں حسین مبارک کو اور یمن میں عبد الصالح کو اور لیبیا میں کرنل قذافی کو رونتی ہوئی شام پہنچی تو بشار الاسد روسی آشیرواد پر ڈٹ گئے. شام کے صدر بشار الاسد جو صدر حافظ الاسد کے بیٹے ہیں اہل تشیع کے علوی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ شام کا اقلیتی فرقہ ہے, اہل تشیع بھی انہیں اون نہیں کرتے. اسد خاندان کے یہ باپ بیٹا انتہائی ظالم اور شکل قلب انسان ثابت ہوئے. انہوں نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے اکثریتی عوام پر بدترین مظالم ڈائے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. عرب میں جب ڈکٹیٹروں کے خلاف عوامی تحریکیں شروع ہوئیں اور کامیابی سے تخت اڑ دی گئے تو شام کے عوام بھی بشار الاسد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. امریکہ روس کے اتحادی بشار الاسد کو نکال کر مشرق وسطی میں روس کے واحد بحری اڈے کو بھی چیلنج کرنا چاہتا تھا. علاوہ ازیں سعودی عرب جو مذہبی اختلاف کی وجہ سے شام کے بشار الاسد کا شدید مخالف ہے, امریکہ اپنی اتحادی یعنی سعودی عرب پر احسان جتا کر اسے مزید اپنا توفیلی بنانا چاہتا تھا, اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بدترین دشمن تنظیم القاعدہ کی مدد بھی حاصل کی, یا صحیح تر الفاظ میں شام میں باغی قوتیں تشکیل دینے میں اس کی مدد کی, اور دنیا کے سامنے گڈ القاعدہ اور بیڈ القاعدہ کی اصطلاح سامنے آئی. یو ایس ایس اے یعنی فری سیرین آرمی وجود میں آ گئی. ادھر عراق میں صدر صدام کی حکومت ختم کر کے جو مالکی کی حکومت قائم کی گئی تھی وہ بری طرح ناکام ہو گئی, اور صدام کے دور کی باس پارٹی کے ارکان اور سابق فوجیوں نے ایک جنگجو تنظیم داعش کے نام سے عراق میں قائم کر لی, جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عراق کا بہت سا حصہ فتح کر لیا. اس تنظیم نے نظام خلافت قائم کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے خلافت کی بیعت لینا شروع کر دی. امریکہ نے مسلمانوں کو بہم لڑانے کا اچھا موقع سمجھا اور داعش کو خود پھلنے پھولنے کا موقع دیا اور اسے شام کی طرف بھی راستہ دے دیا تاکہ بشار الاسد کے خلاف تحریک تیز کی جائے. لیکن روس بشار الاسد کی پشت پر بھرپور انداز میں کھڑا رہا. روس شام میں جنگ پر اس لیے بھی بہت توجہ مرکوز کر رہا ہے تاکہ امریکہ زیادہ سے زیادہ شام میں پھنس جائے اور یوکرائن میں اپنے حمایتی حکومت لا کر امریکہ جو روس کا محاصرہ کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا اسے وہ مجبوراً رک جائے. میری رائے میں اس مسئلہ پر امریکہ روس رابطہ ہوا اور امریکہ سمجھ گیا کہ روس بشار الاسد کی حمایت میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے, لہذا اس نے اپنے رویے میں تبدیلی کی اور بشار الاسد کی حکومت گرانے سے زیادہ مسلمانوں کے بہم خون خرابے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی. اب وہ کبھی باغیوں کی مدد کر کے شام کی حکومت کو نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی داعش پر حملے کر کے بشار الاسد کو تقویت پہنچاتا ہے تاکہ جنگ کسی انجام تک نہ پہنچے اور مسلمانوں میں باہمی قتل و غارت جو ہے جاری رہے. اس جنگ کے حوالے سے دونوں بڑی طاقتیں یعنی امریکہ اور روس بدنیت ہیں, لہذا بار بار جنگ بندی ہوتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. البتہ روس اور ایران واضح طور پر بشار الاسد کے حمایتی ہیں. روس داعش اور دوسرے باغیوں پر مسلسل فضائی حملے کر رہا ہے, ایران بشار الاسد کی زمینی جنگ میں مدد کر رہا ہے, سعودی عرب ترکی اور مشرق وسطی کے بعض ممالک شام میں باغیوں کی کھلم کھلا پشت پناہی کر رہے ہیں. دنیا کے مختلف حصوں سے جنگجو خلافت کے نام کی دلکشی کی وجہ سے داعش کی مدد کے لیے شام پہنچ رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ داعش جو شام کے 60% حصہ پر قابض ہو چکی تھی اب پسپا ہوتی ہوئی صرف 30% علاقے پر قابض ہے. وہ بھی زیادہ تر علاقے خالی ہیں. یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ سوویت یونین کی شکست و ریخت کے بعد روس نے امریکہ کے آگے سر جھکا دیا تھا. پیوٹن کی جرت مندانہ قیادت سے روس ایک بار پھر سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گیا اور مختلف علاقوں میں امریکی سپرمیسی کو چیلنج کر رہا ہے. جب یوکرائن میں امریکہ نے روس کی حمایتی حکومت کا تختہ الٹ کر اپنے حمایتی کو برسر اقتدار لایا تو روس نے آگے بڑھ کر اپنے اور یوکرائن کے ہمسائے کریمیا پر قبضہ نہیں کیا تھا, یعنی اسے وہاں اپنے بندوں کی حکومت قائم کر لی. ایک بار پھر شام کی طرف لوٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ امریکہ, نیٹو اور کچھ عرب ممالک نے ایک طرف تو شام میں داعش کے حوالے سے آنکھیں بند کر لیں اور دوسرا بشار الاسد کے مخالفین کے لیے ٹریننگ کیمپ بنائے، انہیں فضائیہ کے ذریعے اسلحہ پھینکا جو زیادہ تر داعش کے ہاتھ لگ گیا۔ امریکہ داعش کے حوالے سے بھی ڈبل گیم کر رہا ہے، ایک طرف وہ شام اور عراق میں اس کی کاروائیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ دنیا، یہ نقطہ غور سے سنیے، دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر سے خاص طور پر یورپ سے ان مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے جو سیاسی اسلام کے قائل ہیں اور اس کے لیے عسکری جدوجہد میں یقین رکھتے ہیں۔ لہذا امریکہ اپنی اس خود ساختہ تنظیم داعش سے خلافت کا خوبصورت اور دلکش نعرہ لگوا کر انہیں ایک جگہ پر اس لیے جمع کرنا چاہتا ہے تاکہ ختم کرنے میں آسانی رہے، جن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلام لیکن وہ اس سے پہلے داعش سے وہ تمام کام لینا چاہتا ہے جس کا مطلب یہ نکلتا ہو کہ اسلام ایک خونی مذہب ہے جو معصوم شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ شام میں اس وقت تین گروہ بہم کشت و خون میں ملوث ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں، نمبر ایک بشار الاسد کی حکومت، نمبر دو داعش اور نمبر تین ماڈریٹ حکومتی مخالفین۔ ان تینوں کو امریکہ اور روس اسلحہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ جدید دور میں شام واحد ملک ہے جہاں زہریلی گیس بطور ہتھیار استعمال ہوئی ہے، آج تک کہیں اور نہیں ہوئی، جس سے بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فریقین اس کا استعمال ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں اور یہ طے نہیں ہو رہا کہ اصلا یہ گیس کس نے استعمال کی تھی۔ شام کے والا سے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شام کے جن لوگوں نے یورپ ہجرت کی تھی، یورپ نے شروع میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں پناہ دی، ان کے لیے کیمپ قائم کیے تھے۔ اب یہ کہہ کر ان لوگوں سے ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے اور فرانس، بیلجیم اور جرمنی میں اس حوالے سے دہشت گردی ہو چکی ہے، لہذا ان پناہ گزینوں سے بھی اب دشمنوں والا سلوک ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ پختہ یقین ہے کہ اس آخری دور میں شام میں ہونے والی یہ اندھی جنگ سے مسلمانوں کے لیے خیر برآمد ہوگی اور یہ اسلام کے عالمی غلبہ کی بنیاد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اب آئیے افغانستان کی طرف۔ افغانستان میں اگرچہ طالبان افغانستان کو پے در پے کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، امریکہ کی فوج فضائی اڈوں میں محصور ہو چکی ہے، زمینی جنگ میں ان کا حصہ اب نہ ہونے کے برابر ہے، وہ سارا انحصار فضائی حملوں پہ کر رہا ہے۔ امریکہ عسکری ہی نہیں اخلاقی طور پر بھی پسپا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ افغان طالبان کے لیے میدان ہموار ہو گیا ہے، انہیں ابھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کو ایک دھچکا لگا ہے، پاکستان اب افغانستان میں امریکی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے سے کترا رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ خطے میں بھارت کو لیڈنگ رول دینے پر تلا ہوا ہے اور پاکستان، خصوصاً پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اس کو قبول نہیں کر رہی۔ ستمبر 2011 میں اقوام متحدہ کے عام اجلاس کے دوران امریکہ، بھارت اور افغانستان کے سائٹ پر ہونے والے مشترکہ اجلاس پر پاکستان نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ خطے میں نئی صف بندی کے لیے روس نے چین اور پاکستان کو دسمبر کے پہلے ہفتہ میں، یہ جو دسمبر بار ہے، مشترکہ اجلاس کی دعوت دی ہے جس میں افغانستان کا مسئلہ سر فہرست ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چین اپنے صوبہ سنکیونگ میں مسلم آبادی کی وجہ سے، روس افغانستان کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، اور حکومت پاکستان خود پاکستان میں کسی اسلامی انقلاب سے خوفزدہ ہو کر یہ اتحاد بھی افغان طالبان کو کوئی کھلا میدان نہیں دے گا۔ وہ امریکہ اور نیٹو کی مخالفت ضرور کریں گے، لیکن یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ افغان طالبان افغانستان میں بلا شرکت غیر مقتدر بن جائے۔ پاکستان، چین، روس، اتحاد افغان طالبان کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے بہتر رول دینے پر آمادہ ہوں گے، لیکن وہ اکیلے افغانستان کے مقتدر اعلی بن جائیں یہ انہیں کبھی قبول نہ ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت اتنی جرت نہیں رکھتی اور نہ ہی ایسا حکیمانہ انداز اپنا سکتی ہے کہ وہ روس اور چین کو سمجھا سکے کہ افغان طالبان افغانستان کا مقدر ہے اور ان کی افغانستان میں آزاد حکومت تخریب کاری اور دہشت گردی کو کسی صورت پنپنے نہیں دے گی، بلکہ ان کی دوستی اور دشمنی واضح اور برملہ ہوگی اور افغانستان کے لوگوں کو مدتوں سے جاری جنگ سے نجات حاصل ہوگی۔ اور جہاں تک ہماری عسکری قیادت کا تعلق ہے، وہ ہر معاملہ کو بھارت کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ اللہ جانے وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کا مطلب ہے کہ وہاں مشرق ہندوؤں کی مخالف اور پاکستان کے مسلمانوں کی دوست حکومت ہوگی، اور پاکستانی فوج شمال مغرب سے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جائے گی۔ بہرحال افغان طالبان کا معاملہ فی الحال اس شعر کے مصداق ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ میری رائے میں افغانستان طالبان کا ملا اختر منصور کی شہادت کے بعد ایک ایسے شخص کو متفقہ طور پر اپنا امیر منتخب کر لینا جو فیلڈ کی بجائے علم اور درس و تدریس کے میدان کا آدمی ہے، انتہائی دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ اس لیے کہ ملا عمر رحمت اللہ علیہ جو اس تحریک کے بانی تھے، ان کی وفات کی اچانک خبر سے اور ملا اختر منصور کو بلوچستان میں ڈرون حملے کے ذریعے شہید کر دینے سے دشمنوں کو ایک نفسیاتی برتری حاصل ہوئی تھی، اور عام مسلمانوں کے کیمپ میں افسردگی کے ساتھ ساتھ مایوسی کا معاملہ ہوا تھا۔ لہذا ایک ایسے شخص کو امیر بنایا گیا جس کی اگرچہ افغانستان میں بڑی عزت اور قدر و منزلت ہے، لیکن وہ آج کل میدان جنگ میں سرگرم نہیں، دشمن کا ان تک پہنچنا مشکل ہے۔ لہذا وقفہ وقفہ سے امیر کے شہید ہونے کی اس صورتحال سے بچنے کی یہ ایک اچھی کوشش ہے تاکہ دشمن نفسیاتی برتری حاصل نہ کر سکے۔ اس وقت عالمی سطح پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس میں سے ہمارا یہ خطہ خصوصی اور مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اس لیے کہ قریباً 3 دہائیاں پہلے سوویت یونین کے شکست و ریخت سے دوچار ہونے سے دنیا یونیپولر ہو گئی تھی، یعنی گلیاں ہو گئی تھی سونی اور امریکہ یار دندناتا پھر رہا تھا۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ ایک طرف چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن کر سامنے آتی محسوس ہوئی، اور دوسری طرف پیوٹن نے اپنے وطن روس کو جھنجھوڑا۔ روس اور چین خصوصاً خطے کے حوالے سے قریب آئے اور امریکہ کی اس مصنوعی خدائی کو چیلنج کر دیا۔ خاص طور پر چینی معیشت کی بے لگام ترقی امریکہ کے لیے پریشان کن بننے لگی۔ ساؤتھ چائنا سی، جو اگرچہ فلپائن، تھائی لینڈ، ویتنام، ملیشیا سے بھی لگتا ہے، لیکن اس کے 95% حصہ پر چین کا قبضہ ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کو لنک کرنا ہے۔ چین اور امریکہ کی 60% باہمی تجارت کا یہ شپنگ چینل ہے۔ اس میں تیل کے ذخائر، قدرتی ذخائر 11 بلین بیرل اور 190 ٹریلین کیوبک فٹ نیچرل گیس ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کی 10% فشنگ یہاں ہوتی ہے۔ چین نے اس میں 8 مصنوعی جزیرے بنا لی ہیں۔ آس پاس کے دوسرے ممالک جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، انہیں اس سے سلامتی کا خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ ان کے اس خطرے کو خطے میں اپنی مداخلت کا عذر بنا رہا ہے۔ چین اپنی تجارتی ترقی کے لیے نیو سلک روڈ بنانا چاہتا ہے، جو روس کی ایشیا سائڈ سے شروع ہو کر گوادر اور مشرق وسطی سے گزرتے ہوئے مشرق کی یورپ تک پہنچے گی۔ پاکستان کا سی پیک اسی سلک روٹ کا حصہ ہے، جس میں گوادر کی مرکزی حیثیت ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ 2015 میں امریکہ نے چین کو 112 بلین ڈالر کا مال ایکسپورٹ کیا، اور چین نے امریکہ کو 484 بلین ڈالر کا مال فروخت کیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ چین کس طرح معاشی جن بنتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ اس وقت کئی ٹریلین ڈالر کا چین کا مقروض ہے۔ لہذا اس تجارت میں بھی امریکہ کا خسارہ 372 ملین ڈالر ہے۔ سی پیک کو جو پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا ہے، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، چین 46 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس سے پاکستانیوں کو بے شمار نوکریاں ملیں گی۔ نمبر 2، گوادر سی پورٹ فنکشنل ہونے سے دبئی کی طرح گلوبل ہب بنے گا، پاکستان کی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، اور نمبر تین پاکستان کو راہداری ٹیکس سے کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ معاشی ماہرین کے مطابق اگر سی پیک قومی منصوبہ پر عمل درآمد ہو جاتا ہے اور پاکستان کو دیانتدار قیادت مل جائے، یہ بہت بڑی شرط ہے۔ معاشی ترقی ہی عسکری قوت کی اصل بنیاد سمجھی جاتی ہے، لہذا جب ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے پر مرز وجود میں آئی تو اسلام دشمن قوتوں، خاص طور پر یہودیوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو اعلانیہ طور پر اپنی نظریاتی بنیاد سے منحرف کیا جائے، لیکن لیاقت علی خان نے دورہ امریکہ کے دوران صہیونی لابی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ کر جنٹل مین اور سولز آر ناٹ فار سیلز، اور پھر 1951 میں قرارداد مقاصد منظور کر کے اعلانیہ طور پر تو ہم نے اعلانیہ طور پر اپنی نظریاتی بنیاد سے لا تلقی اختیار کرنے سے انکار کر دیا، لیکن افسوس، اور جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ ہمارے اعلان اور ہمارے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ تعداد آ گیا، ہم پر دن دولت کا بوجھ سوار ہو گیا، دشمن اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، ہمیں قرضوں میں جکڑ کر اپنا غلام بنا لیا۔ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے بات کا رخ موڑ دوں گا۔ ہمارے ریٹائر ہونے والے جنرل رحیل شریف نے دو ایسے کام کیے ہیں جو اگرچہ وقت کی کمی اور سیاسی حکومت کے عدم تعاون کی وجہ سے ادھورے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی جب مورخ پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو شاید قائد اعظم کو بانی پاکستان لکھے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل معصوف کو محافظ پاکستان لکھے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ماضی میں جرنیلوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اتنا نقصان پہنچایا کہ اس کا الفاظ میں ذکر کرنا بہت مشکل ہے، بہت نقصان پہنچایا، لیکن معصوف نے اس کا کافی کفارہ ادا کیا۔ انہوں نے کراچی کو ایک افریت سے اور اس کے جسد کو لاحق ہونے والے کینسر کو 75% یا 80% تک ختم کر دیا۔ اے کاش آنے والا سپہ سالار اور سیاسی حکومت اسی سمت اقدام اٹھا کر کراچی کو ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بنا دے۔ یہاں آپ کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ امریکہ، یورپ، بھارت اور اسرائیل نے کراچی کو اس حالت تک پہنچانے کے لیے گزشتہ 35 سال میں اربوں ڈالر خرچ کیے تھے۔ برطانیہ گزشتہ 24 سال سے الطاف حسین کو پال پوس رہا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا تاکہ کسی وقت انتہائی قدم اٹھانے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکے۔ ان تمام ممالک کا کثیر سرمایہ اور 35 سال ان کی شب و روز کی محنت کو صرف 2.5-3 سال میں مکمل طور پر نہ سہی، کافی حد تک تباہ و برباد کر دینا جنرل کا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ پاکستان دشمنوں کا پروگرام یہ تھا کہ کراچی کے حالات اس قدر بگڑ جائے اور بھارتی خفیہ ایجنسی را اور امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کی ان طاقتوں سے جنہوں نے بالآخر پاکستان مردہ باد کا نعرہ لگا کر اپنی اصل خواہش ظاہر کر دی تھی، ان کے ساتھ مل کر ایسا طوفان کھڑا کر دیا جائے کہ یہ قوتیں ریاستی قوتوں کو چیلنج کر دیں اور بالآخر عالمی سطح پر یہ طے کر کے کہ اس خطے میں خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اقوام متحدہ کی فوج اتار جائے یا اس تنظیم کی مدد سے کراچی کو الگ کر لیا جائے جو پہلے ہی جناپور کا نقشہ بنائے بیٹھی ہے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جناپور کے حوالے سے جن شخصیتوں کے تردیدی بیانات آئے تھے وہ اس دور کی باتیں ہیں جب الطاف حسین یا ایم کیو ایم کے خلاف بات کر کے کراچی میں رہنا ممکن نہ تھا، وگرنہ کون نہیں جانتا کہ الطاف حسین نے جب 14 اگست 1979 اس بات کو 37 سال ہو گئے 1979 کو پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا، تب اس ایجنڈے کا آغاز ہوا تھا۔ بہرحال الحمدللہ ان سب قوتوں کو کافی حد تک ناکام بنا دیا گیا ہے۔ دوسرا کام سی پیک کی حفاظت کے لیے فوج میں باقاعدہ ایک نئی ڈویژن بنانا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اگر اس منصوبے کو دیانتداری سے عملی جامہ پہنایا گیا تو دشمنان اسلام کی وہ زبردست کوشش کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے دیوالیہ کر دو تاکہ عسکری قوت خود بہت ختم ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ مستقبل کی سیاسی اور عسکری قیادت راحیل شریف کے نقش قدم پر عزم اور ہمت کے ساتھ چل سکی۔ سی پیک منصوبے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھارت کے رویے کو نوٹ کرنا ہوگا. یوں لگتا ہے کہ صرف نریندر مودی ہی نہیں سارا ہندوستان ہی باولا بلکہ پاگل ہوا چاہتا ہے. ہندو بنیے نے ایک طرف ایران کی بندرگاہ چابہار کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے ہیں, لیکن اطمینان رکھیے چابہار گوادر قسم میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بھارت اپنے تعلقات کو امارات میں بھی وسیع کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکے. بھارت اور پاکستان کا ذکر آئے تو کشمیر کا ذکر آنا لازم ہے. چار ماہ پہلے نوجوان وانی کو شہید کرنے کے بعد نوجوان وانی کی شہادت کے بعد شروع ہونے والی تحریک کو بھارت بدترین تشدد اور غیر انسانی حربے استعمال کر کے کچلنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن سلام ہے ان کشمیریوں پر جو جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, ان کی آنکھیں اندھی کی جا رہی ہیں لیکن وہ اپنی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں. مودی کو اس کا حل صرف یہ نظر آیا کہ ایل او سی پر جرپوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے, اور صرف ایل او سی پر نہیں ورکنگ بارڈر پر بھی اب بھاری اسلحے سے حملے ہو رہے ہیں, تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ کشمیر میں آزادی کی تحریک پر پاکستان پشت پر ہے. افسوس اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری سیاسی حکومت خدا جانے کیوں اس کے اندر سے مودی اور بھارت کے لیے نرم گوشہ نکل نہیں رہا. حقیقت یہ ہے کہ کبھی دشمن منت کرنے سے آپ پر حملہ کرنے سے کبھی باز نہیں رہتا. یہاں ایک بات پھر عرض کر دوں کہ اگر بھارت نے پاکستان فورسز کا کوئی سرونگ آفیسر جاسوسی کرتے ہوئے گرفتار کیا ہوتا, جیسا کہ پاکستان نے کلبھوش دیو کو جو کہ ان کا سرونگ آفیسر ہے, تو مودی اس پاکستانی افسر کو پنجرے میں بند کر کے ساری دنیا کے چکر لگواتا اور کہتا دیکھو پاکستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم نے آج تک یہ مقدس نام یعنی کلبھوش دیو کا نام ابھی تک منہ سے نہیں نکالا. کلبھوشن دیو یقیناً یہاں بھی ہمارے آرمی چیف نے اس حوالے سے بھی انیشیٹو لیا اور بھارت کو زبانی اور عملی طور پر منہ توڑ جواب دیا. ریٹائر ہونے سے صرف چار دن قبل ان کا یہ کہنا کہ مودی کو کیا معلوم ہو سرجیکل سٹرائک کیا ہوتی ہے, اگر پاکستان نے بھارت میں کبھی سرجیکل سٹرائک کی تو بھارت کی آنے والی نسلیں اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھیں گی کہ پاکستانی فوج نے کیا کیا. ایک بات پر میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ پاکستان کی امریکہ کی غلامی میں کسی قدر یعنی معمولی سی کمی معمولی سی صحیح لیکن کمی آ رہی ہے, اور حالات جس سمت جا رہے ہیں اگر ہم نے پاگل پن کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ غلامی بلاخر ختم ہو جائے گی. لیکن اس میں پاکستان کے سیاسی اور عسکری بروں کا کوئی رول نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے. یہ امریکہ کے بعض معاملات میں خود کمزور پڑنے کی وجہ سے یا روس اور چین کے علاقے میں طاقتور حریف بن کر ابھرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. امریکہ کا ذکر ہوا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر منتخب ہونے پر تبصرہ ناگزیر ہوگا. آپ نے ندائے خلاف میرے داڑیے میں یہ پڑھا ہوگا کہ ٹرمپ جیت گیا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہار گئی. ٹرمپ نے منتخب ہونے کے جو ہتھکنڈے اختیار کیے, آنے والے وقت میں امریکہ کی ان ریاستوں کا متحد رہنا انتہائی مشکل ہوگا. امریکی عوام ایک بد اخلاق بد ذوق بے حیا اور نفرت کے پرچارک شخص کو اپنا صدر منتخب کر کے خود بے نقاب ہوئی ہے. آج اگر ٹرمپ کو منتخب کر کے امریکی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں, تو 2004 میں جب جونیئر بش نے افغانستان اور عراق کو جھوٹے عذرات گھڑ کر تباہ و برباد کیا تھا, انسانوں کی بے شمار آبادیاں بے دردی سے ہلاک کر دی گئی تھی, تب امریکی عوام نے اس درندہ صفت انسان کو ووٹوں سے لاد دیا تھا جس نے ثابت کیا تھا کہ ان کے یہ انسانی ہمدردی کے دعوے سب فراڈ ہے. جنگلی جانوروں کے تحفظ کی انجمنیں بنانے والے خود بیریے بیریہ والی صفات رکھتے ہیں اور ایسے شخص کو پسند کرتی ہیں جو غیروں کو چاہے وہ جو غیروں کو چاہے وہ نہتے اور معصوم لوگ ہی کیوں نہ ہو خون میں نلہا دے. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ٹرمپ سب سے زیادہ امریکہ کے لیے ضرر ثابت ہوگا, لیکن یہ بھی نہ بھولیے کہ اگر اس کی حریف ہیلری کلنٹن صدر بن جاتی تو میری رائے میں پوری دنیا کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہو جاتا. پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ کھلم کھلا جنگ کرے گا یا اس نے کرنی ہے, جبکہ ہیلری نے شکر میں زہر ملا کر چہرے پر مسکراہٹ لا کر ہمیں پلانا تھی. ہاں صاحب, بہرحال اب ہمارے ایٹمی اساتذہ امریکہ کے نشانے پر ہوں گے, اس لیے کہ اب امریکہ کے لاڈلے ناجائز بچے اسرائیل کو عدم تحفظ کا احساس بڑے شدت سے ہو رہا ہے. وہ مشرقی وسطی میں اپنے راستے سے تمام رکاوٹیں دور کر کے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کر چکا ہے. اب وہ افغانستان میں امریکہ کی مجبوریوں کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا. لہذا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اسرائیل کی خواہش کو زیادہ دیر تک ٹالتا چلا جائے. اب اسرائیل کسی وقت ممکن ہے مسجد اقصی پر حملہ کر کے عرب نوجوانوں کو مشتعل کرے گا, اور پھر شاید عرب کے حکمرانوں کے ہاتھوں ان جوانوں کا خون بہایا جائے گا, جس سے ریاستیں اور کمزور پڑیں گی. تب امریکہ کے ذریعے یا براہ راست اسرائیل پر کاری اور آخری ضرب لگائے گا. اب آئیے پاکستان کے اندرونی حالات کی طرف. میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بلکہ تحریر کر چکا ہوں کہ دنیا بھر کے مقابلے میں جتنی سہولت اور آسانی پاکستان کے کالم نویسوں اور اداریہ نویسوں موجیسوں کو حاصل ہے کسی اور کو نہ ہوگی. یہاں روزانہ حالات بدلتے ہیں, روزانہ نئے اور منفرد قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں. گھنٹوں نہیں منٹوں کے وقفے سے الیکٹرانک میڈیا قوم کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوتا ہے, رہی صحیح کثر ٹاک شوز نکال دیتے ہیں. لہذا لکھنے والے کے لیے مواد کے انبار لگے ہوتے ہیں, جس موضوع پر چاہے اور جتنا چاہے لکھے. اس وقت اگر پاکستان کے اندرونی حالات میں مفصل تبصرہ کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہوگا, لہذا میں صرف دو لیکس پر کچھ عرض کرنے پر اکتفا کروں گا, ایک پاناما لیکس اور دوسری نیوز لیکس جسے ڈان لیکس بھی کہا جاتا ہے. پاناما لیکس میں نواز شریف فیملی پر کرپشن اور غیر قانونی طریقے سے دولت باہر بھجوانے کا الزام ہے, اور نیوز لیکس میں ایک ایسی خبر بریک کی گئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ پاکستان کی سول سیاسی حکومت کے بار بار کہنے کے باوجود افواج پاکستان خصوصاً آئی ایس آئی دہشت گردوں کی پشت پناہی سے باز نہیں آ رہی. ڈان اخبار کے اس کالم نویس نے اس خبر پر مبنی ایک تفصیلی کالم لکھ دیا اور وہ اس اخبار میں شائع بھی ہو گیا. گویا جو الزامات امریکہ اور بھارت پاکستان کی فوج پر لگاتے ہیں وہ درست ہیں. اس کالم کے مطابق قومی سلامتی کی میٹنگ میں آئی ایس آئی کے ڈی جی رضوان اختر اور پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف کے درمیان تخت جملوں کا تبادلہ ہوا. وزیر اعلی پنجاب نے رضوان اختر صاحب سے کہا کہ ہم دہشت گرد پکڑتے ہیں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں یا چھڑوا لیتے ہیں. پہلے اس نیوز لیکس کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں, یہ ایک دھماکہ خیز خبر تھی جس نے ملکی سطح پر ہی نہیں غیر ممالک میں ہلچل مچا دی. دنیا بھر کے اخبارات نے اسے شائع کیا اور اغیار نے اس کو گھر کا بیدی لنکا ڈائے قرار دیا. فوج نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کور کمانڈرز کی میٹنگ میں اسے سیریس نیشنل سیکیورٹی بریچ قرار دیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آئین کے مطابق کسی حکومتی عہدیدار کا حکومتی سیکرٹ کا افشا ایک سنگین جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے. فوجی قیادت نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اور ہنگامی بنیادوں پر اس کی انکوائری کی جائے اور ذمہ داران کو قرار واقع سزا دی جائے. اس پر حکومت نے اپنے وزیر اطلاعات پرویز رشید, جو میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی اور رازدان ہیں, ان سے استعفیٰ طلب کر لیا. فوج نے اس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا اور سنجیدہ انکوائری کا مطالبہ کیا, تو حکومت نے پہلے ٹال مٹول سے کام لیا, پھر ایک انکوائری کمیٹی قائم کر دی. اس کی سربراہی ایک ایسے ریٹائرڈ جج کو دی جس کا شریف فیملی سے پرانا تعلق ہے اور اس وقت بھی اس کی بیٹی شریف میڈیکل کمپلیکس سے منسلک ہے. دوسرے ممبران کی تقرری کے بارے میں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. عام خیال یہ تھا کہ فوج اس کمیٹی کو مسترد کر دے گی, لیکن فوج نے اس پر کم از کم اعلانیہ کوئی اعتراض نہ کیا اور کمیٹی کو قبول کر لیا. اب آ جائیے پاناما لیکس کے حوالے سے. پاناما لیکس, جہاں تک پاناما لیکس کا تعلق ہے, اس مسئلے نے ساری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میں اپنے عدالتی نظام کے حوالے سے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ کیا خوب نظام ہے کہ جب سپریم کورٹ میں عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے اس پر انکوائری کرنے اور اس کو حقائق کو سامنے لانے کو کہا گیا, اس وقت تک عمران خان نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا. تب سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے, جو عدلیہ میں ایک اعلیٰ اور ذمہ دار عہدے دار سمجھا جاتا ہے, اس نے یہ درخواست یہ کہہ کر واپس کر دی, ریکلس اینڈ نان سیریس, یعنی مذاق خیز اور غیر سنجیدہ درخواست. اس وقت بھی بعض لوگوں کو یہ اعتراض پیدا ہوا تھا کہ کسی درخواست کو واپس کر دینا رجسٹرار کا قانونی حق ہے, اور وہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جس درخواست کو چاہے انٹرٹین کرے اور جس کو چاہے رد کر دے. لیکن کسی درخواست پر رجسٹرار کو مذاقہ خیز اور خیر سنجیدہ جیسے سخت الفاظ لکھنے کا کیا قانونی اور اخلاقی حق ہے؟ بہرحال جب عمران خان کی 2 نومبر کی کال کے حوالے سے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی, ملک میں مختلف مقامات پر آنسو گیس کا استعمال ہوا اور لاٹھی چارج ہوا, ایک زبردست قسم کی ٹینشن پیدا ہو گئی, تو سپریم کورٹ نے خود ہی آگے بڑھ کر از خود نوٹس لے لیا اور اس درخواست کو ٹیک اپ کر لیا. اب اس درخواست پر کیس چل رہا ہے. ہم اس کیس کے حوالے سے کوئی بات نہ کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اور قانون کی روح سے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا جرم ہے, اگرچہ اس جرم کا ارتکاب ہر روز ٹی وی چینلز کے ٹاک شوز میں کیا جا رہا ہے. البتہ میں ایک نقطہ پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے قطری شہزادے کا خط جو اچانک دوران سماعت ٹپک پڑا. وہ اس لیے بھی کہ صدر پرویز مشرف کے حوالے سے بھی حال ہی میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ شاہ عبداللہ نے پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹ میں بھاری رقم ڈال دی تھی, جسے پرویز مشرف نے تسلیم کیا اور انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے اور ان کے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تھا. پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا؟ یعنی ہمارے کسی حاکم کو قطری شہزادے تحفے میں بھاری رقم اور ہیلی کاپٹر دے رہے ہیں, اور کسی کو سعودی عرب کا بادشاہ نواز رہا ہے. آپ کی توجہ دور نبوت کے واقعے کی طرف مبذول کرواؤں گا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جانے والے ایک عامل نے کہا کہ یہ رقم لوگوں نے ریاست کو بطور زکوٰۃ دی ہے, اور یہ تحائف یا رقم مجھے بطور تحفہ دی گئی ہے, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصہ سے فرمایا, تم اپنے گھر بیٹھے رہتے تو کون تجھے تحائف وغیرہ دیتا؟ ہمارے حکمران فوجی ڈکٹیٹر ہوں یا منتخب سیاسی وزیر اعظم, کشکول لیے پھرتے ہیں, کچھ ملک کے لیے خزانے میں ڈالتے ہیں اور باقی اپنے گھروں میں انڈیل لیتے ہیں. بقول حکومتی وزیر خارجہ, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے. پاناما لیکس کے بارے میں غیر جانبدار قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یعنی سیدھا سادہ کرپشن کا معاملہ ہے, اس میں کوئی پچیدگی نہیں. پھر بھی ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ کیا ہو. البتہ حکومت جو آئین میں فوری طور پر 24ویں ترمیم لا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو شدید خطرہ لاحق ہے کہ وہ یعنی نواز شریف مجرم ثابت ہو جائیں گے, لیکن یہ ترمیم پی 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 کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہے, لیکن سینٹ میں اس کے لیے وہ پی 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 کی محتاج ہے, اور پی 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 کے بارے میں اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آئین میں 24ویں ترمیم ہو گئی تو یہ کیس بہت طویل ہو جائے گا. موجودہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ اگر کسی کیس میں سو موٹو نوٹس لے تو اس کے خلاف یعنی فیصلے کے خلاف لارجر بینچ میں اپیل نہیں کی جا سکتی. ترمیم یہ لائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ میں اپیل کی جا سکے گی. دسمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں, نئے چیف جسٹس سب کچھ از سر نو کریں گے, لہذا کیس بہت طویل طوالت پکڑ سکتا ہے. بہرحال اس کیس کا فیصلہ یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ آیا پاکستان میں کبھی کسی طاقتور شخص کا احتساب بھی ہو سکا یا نہیں, یا صرف غریب لوگ اور صرف 2-2, 4-4 لاکھ کا فراڈ کرنے والے ہی جیلوں میں سڑیں گے. آخر میں ایک بات کریں, یہ جو سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا, اگر اس کو تنظیم اسلامی پر بھی منتبک کر کے کچھ عرض کرنا ہو تو اس حوالے سے اگرچہ اصل بات تو ناظم اعلیٰ محترم خلجی صاحب ہی کریں گے, لیکن میرے دل کی ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاطف سعید کی انتھک محنت اور باغ دور کے باوجود اور ناظم اعلیٰ کا اس جد و جہد میں اپنی صحت کو بھی جھونک دینا, اس کے باوجود عام رفیق اور خاص طور پر مبتدی رفیق کا معاملہ خاصا توجہ طلب ہے. ایک بات جو بانی تنظیم محترم ڈاکٹر سلام صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، آپ کے سامنے اس کا انکشاف کر دوں. انہوں نے محترم عاقف صاحب کی عمارت سنبھالنے کے 2-3 سال بعد مجھے کہا تھا کہ جو محنت عاقف کر رہا ہے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. رفقہ محترم، بانی تنظیم کی خدا داد صلاحیتیں اور عالمی حالات پر ان کی گہری نظر ظاہر ہے. اس حوالے سے موجودہ امیر کا بانی محترم سے تقابل مناسب نہ ہوگا، لیکن انسان سے پرسش اس کی موجود صلاحیتوں کے حوالہ سے ہی ہوگی. اللہ نیک نیتی، خلوص اور جدوجہد دیکھے گا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان حوالوں سے بھی وہ واقعتاً تنظیم اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے یہ مزید آزمائش کا معاملہ بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں سرخرو کرے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.